पाकिस्तान पहुंचे थे, और फिर सहूलतकारों ने उन्हें मर्दान चरसद्दा रोड पे एक मकान में पनाह भी दी, और उसके अलावा उनकी इमदाद की कि उनको दर्रे आदम खेल से ममनुआ बोर के हथियार जो हैं वो फराहम किए, और उन्हें जो 5 सहूलतकार पेश किए गए उनके भी नाम बताया गया, और उनके अलावा एक शख्स जो है आदिल वो अभी तक मफरूर है, और इत्तलात के मुताबिक या DGISPR की ब्रीफिंग के मुताबिक जो उसकी बीवी और एक भांजी ने भी इस असलहे की खरीदो फरोख्त में इनकी मदद की। उसके अलावा एक सहूलतकार के बारे में बताया गया कि उसने एक लेबरर का भेस बदल कर बाचा खान यूनिवर्सिटी में एक आध दिन कबल जा कर के पूरा जायज़ा लिया था, और इनको इत्तला दी थी, नक्शा भी बना कर दिया था कि कहाँ से उन्हें दाखिल होना चाहिए। तो इन सब इत्तलात के बाद जब ये अंदाज़ा होता है कि इस हमला आवर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से यहाँ आए थे, तो अफ़गानिस्तान से रुजू करना, उनके साथ अपनी मालूमात को शेयर करना एक कुदरती फेल है। इसमें हमें हम अफ़गानिस्तान को ये नहीं दोष दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनकी हुकूमत इसके इसकी पुष्तपनाही कर रही
जी
है,
नहीं, वो
लेकिन
तो सरजमीन के इस्तेमाल होने की बात है।
जी बिल्कुल, तो उस सरजमीन के इस्तेमाल के लिए उनसे मुतालबात करना हमारा हक है, क्योंकि वो भी हमसे यही मुतालबा करते रहते हैं, और ये हमें चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ तआवुन करें, क्योंकि दहशतगर्दी एक ऐसी अफरीत है जिसको कि मिलजुल कर ही ख़त्म किया जा सकता है।
अच्छा, हमारे साथ समी यूसुफ सही भी हैं। समी, ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अफ़गानिस्तान अब इस सिलसिले में किस हद तक तआवुन कर सकता है? ज़ाहिर है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, और दोनों हुकूमतों ने एक दूसरे के साथ वाज़ह तौर पर तआवुन दिलाने का वादा, एक दूसरे के साथ तआवुन करने का वादा भी किया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, या किस तरह इसमें पेशरफ्त होगी, कैसे सूरत हाल आगे जाएगी? समी यूसुफ से ही हमारे साथ
देखिए,
हैं।
जहाँ तक दोनों हुकूमतों की बात है, उनके नुमाइंदे, उसके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और फौजी आला हुकाम हर दफा मिलते हैं और इस पर तवाफुक करते हैं कि हम दोनों तरफ से मुश्तरका तौर पर तालिबान और मिलिटेंट, चाहे वो अफगानिस्तान में हो पाकिस्तान में हो, उनके खिलाफ इकदाम करेंगे। लेकिन
जी
बदकिस्मती से दोनों तरफ से अभी भी मिक्सचर्स बहुत ज्यादा है। अफगानिस्तान ये समझते हैं कि गुज़श्ता 15 सालों से ये वादा कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से तो अफगानी तालिबान के खिलाफ इकदाम करेंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुज़ाकरात पर एक बात करते हुए जाकर वो अमली नहीं करते, और 13 सालों के बाद हम हमारी बिल्कुल वो हौसला और सबक ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ से जब से ये मुलाकात और जो दूसरे पाकिस्तानी मिलिटेंट है वो अफगानिस्तान की तरफ चली गई है स्वात ऑपरेशन के बाद, तो अब अफगानिस्तान की हुकूमत के पास जो कुछ मेरे जो सामने आए हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारे तालिबान के खिलाफ जो कि काफ़ी आलमी सतह पर भी इस तासर को कबूल किया जाता है कि वो पाकिस्तान में का या हकानी नेटवर्क 13 साल 14 साल हिंदुस्तान से ऑपरेशन करा था, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा था, जो 13 साल उन्होंने अफगानिस्तान का सही नष्ट कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, बहुत लेट हो चुके हैं, हमसे जितना मुतालबा करें जितना आप खुद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बदकिस्मती से मुझे तो आइंदा अच्छी ताल्लुक की उम्मीद, अफगानिस्तान अब 15-16 साल के बाद एक बड़ी खतरनाक मोड़ पे है, अमरीकी अफवाह चली गई है, आलमी जो कुतें हैं उनकी इमदाद कम हो गई है, तालिबान मजबूत हो गई, अफगानिस्तान का खुद जो हुकूमती सिस्टम है वो सियासी सिस्टम बड़ा कमजोर है, ठीक है उनके पास काफ़ी अफवाज है, लेकिन तालिबान से मुकाबला करना और शायद अकेले उनके दम की बात ना हो। तो मेरे ख्याल में अब करेगा पाकिस्तान को ये कह रही है कि मार्च या अप्रैल तक वो तालिबान को मुज़ाकरात के लिए राजी करे, या पकौड़े दिगर उनका ये मुकाबला है मुकाबला है कि तालिबान का हाथ बांध कर अफगान हुकूमत के हवाले कर दे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसी तरह मुतारा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज पाकिस्तानी तालिबान अगर अफगानिस्तान में है तो हो सकता है कुछ हुकूमत के अंदर कुछ एंटी तालिबान या प्रू انڈین ایلیمنٹ ہے وہ شاید کچھ ان کو ہمدردی ہو یا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے آپریشن کرے, لیکن اسٹیٹ میجارٹی افغانستان کے جو لوگ ہیں یا خود جو پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب ہے وہ اس چیز کے قائم میں ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جائے قتل عام. کیونکہ افغانستان میں حکومت کا ریٹ کمزور ہے, اگر پاکستان سے مقابلہ کیا جائے تو پاکستان ایک مضبوط ملک ہے, وہاں پر اتنے نہ وسائل ہے نہ افواج ہے, ایک 40 سالوں سے لڑائی میں جھگڑا ہوا ایک ملک ہے, تو وہاں حکومت سے اگر وہ مطالبہ کرے تو ان کے خلاف اقدامات کرے تو شاید اتنی آسان نہ ہو کہ وہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اور داعش جو ابھی سرحدی علاقوں میں افغانستان کے ان کے ظہور ہو گئے تو ان کے خلاف جائے. تو میرے خیال میں اس حالت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کو مشترکہ طور پر بالخصوص پاکستان کو زیادہ کام کرنا ہوگا, اس لیے کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہے. اگر افغانستان بھی اسی طرح پاکستانی طالبان کو سپورٹ کرے, افغانی طالبان پاکستان سے سپورٹ ہو, پاکستانی طالبان افغانستان سے سپورٹ ہو, وہاں سے انڈیا کے سپورٹ آ جائے, تو پھر میرے خیال میں یہ مسئلہ بڑا خرابی کی طرف جائیں گے, اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے اس میں کوئی مفاد ہو اور پاکستان کے لیے مزید خطرے بن سکتے ہیں. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ افغان طالبان کو ایسا سمجھایا جائے کہ ہم آپ کے خلاف پاکستان میں کچھ نہیں کرتے, لیکن آپ کو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہوگا. اگر آپ نہیں جا رہے تو یہ اس خطے کے لیے بربادی ہے, اور افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی.
جی, اسی سلسلے میں میں اگلا سوال کرتی ہوں کہ بیجنگ اور کابل نے افغانستان میں امن بات چیت کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں فوری طور پر لاعمل ترتیب دینے کی ضرورت ہے. یہ آج چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی ہے, اور یہاں ہم بتاتے چلیں کہ افغانستان پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان جنگ سے تباہ حال ملک میں امن عمل کی بحالی کی کوششوں پر 2 اجلاس تو ہو چکے ہیں, اور ابھی کابل میں اجلاس ہوا تھا, اور اب یہ اجلاس ہو رہا ہے 6 فروری کو اسلام آباد میں. تو حالی صاحب بالکل ہم کوئک کامنٹ اب کرتے چلیں, کچھ کافی ساری تفصیل تو آ گئی, سمی نے کافی تفصیل سے ہمیں بتایا ہے, لیکن بتائیے گا کہ اس سلسلے میں کہ یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں جس میں 4 فریقی مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اس حد تک پیش رفت ہو رہی ہے کہ طالبان کو واقعتاً بات چیت کی طرف آمادہ کرنے کی کوششیں کی جائیں؟ اس کے بعد ہم پھر سمی سے بات کرتے ہیں قطر میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے.
دیکھیے, جہاں تک آپ کا سوال ہے, اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ راہ میں رکاوٹ پڑ رہی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ طالبان نے نہ پہلی ملاقات میں نہ دوسری ملاقات میں شرکت کی, نہ انہوں نے کوئی عندیہ دیا کہ وہ آئندہ یہ کریں گے. اب تیسری ملاقات میں بھی غالباً وہ نہیں آئیں گے, لیکن تھوڑی سی امید اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ کم از کم انہوں نے کچھ اپنی شرائط پیش کی. حالانکہ ویسے شرائط پیش کرنے سے کوئی ہمیں خوشائند بات تو نہیں نظر آ رہی, لیکن کم از کم یہ ہے کہ شرائط کا مقصد یہ ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک یا کچھ لو اور کچھ دو کے معاملے کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی پوری کوشش کرے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز کے اوپر لے آئے.
اچھا سمیع, اسی سلسلے میں جلدی جلدی کوئی کامنٹس آپ بھی دیتے چلیے کہ یہ ابھی جیسا کہ ابھی حالی صاحب نے بھی بات کی اور میں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ قطر کے دارالحکومت دوحا میں یہ پگواش جو نوبل انعام یافتہ گروپ ہے, وہاں پھر طالبان اور افغان حکومت اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے درمیان ایک غیر سرکاری 2 روزہ مذاکراتی اجلاس کا بھی اہتمام ہوا, اور اطلاعات کے مطابق جیسا کہ حالی صاحب نے بھی کہا طالبان نے کچھ اپنی شرائط بھی پیش کی ہیں. تو میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت اس نوعیت کی بات چیت باقاعدہ مذاکرات کے لیے کس حد تک اہم ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, ایک ایسی صورتحال میں جب افغان طالبان ڈائریکٹ افغان حکومت سے قطعی طور پر بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ امریکہ, انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ بھی کہہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے افغانستان میں مسائل, ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے, اور بعد میں اگر امریکی افواج اور خارجی افواج نکل جائے تو پھر افغان حکومت کے ساتھ بھی ڈائریکٹ رابطے کریں گے. تو اس طرح کے رابطے یہ بڑے اہم ہے, کیونکہ وہ افغان حکومت سے بات نہیں کرتی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ طالبان کو مزید دروازے کی طرف اور کارنر کی طرف لیا جائے. جب تک ہم طالبان کو کارنر کی طرف دھکیل رہے تو وہ خوشی بھی خطرناک ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی, چائنا, امریکہ اور پاکستان کو اور دوسرے ممالک کو بھی اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ طالبان اگر خاموشی سے رکھ دیا جائے, اس کو اگنور کیا جائے, اس کو ٹیکنالوجیوں میں جو ہے تو یہ خطرناک بن سکتے ہیں. اسی طرح افغان حکومت اور پاکستان اور چائنا اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوئے یہ اچھی ڈیولپمنٹ طرف جا رہے ہیں کہ طالبان کو سمجھایا جائے. لیکن اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف افغان طالبان بھی اس وقت گروپ میں بچ چکے ہیں, ان کی بھی مذاکرات کے بابت مختلف نظریات ہیں, لیکن بدقسمتی سے افغان حکومت بھی مختلف گروپ کی تشکیل شدہ ہے. اس بات پہ تو سب متفق ہے کہ طالبان سے مذاکرات کیا جائے, لیکن جو ہمارے طالبان ذرائع جب ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان بھی شاید اس طرح کچھ اختلافات ہو, لیکن افغان حکومت بھی اگر ہم طالب مذاکرات کے لیے جائیں اور اپنا جو ہمارا 20 سالوں سے 15 سالوں سے ایک بڑا دیرینا مطالبہ ہے کہ خارجی افواج یا بار ملکی افواج
نکل جائیں وہی مطالبہ
اسے دستردار ہو جائے, تو کیا گارنٹی ہے کہ افغان حکومت ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے, کیونکہ ہم ریلیجن فائٹر تھے تو پھر ہمارے فائٹر کو ہمیں بلیو نہیں کریں گے. ایک مرتبہ ہم مذاکرات کی طرف جائیں تو پھر کچھ وقت کے لیے لڑائی روکے پھر دوبارہ شروع کرے.
تو سمیع اس وقت اگر حکومت
اس وقت طالبان بھی
جی اگر اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت طالبان کے ساتھ بات کرتی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا پہلے تو یہ ہے کہ طالبان کے اپنے دھڑوں میں کافی تقسیم ہے, پھر یہ ہے کہ سیاسی سطح پر حکومت بھی بہت زیادہ کوئی مستحکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی انسینٹیو دے سکے طالبان کو کہ وہ مذاکرات میں شامل ہوں؟
نہیں, میرے خیال میں افغان حکومت کی سیریسنس پر بھی اور افغان میں کتنی اس پر سینسیٹیو ہے اور اس مطالعے پہ کتنی اس کو کر سکتے ہیں, میرے خیال میں نہ کر انہوں نے بیان دیا. وہ ہر اسٹیج پر یہ کہہ رہے کہ طالبان میرے بھائی ہے, لیکن ہم در کی انہوں نے کچھ تو اقدامات نہیں کیے. اسی طرح اشرف غنی صاحب بھی یہ پہلے آیا کہ میرے پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ پیس کرائیں گے, لیکن پورے وہ بھی اس طرح مذاکرات کے لیے اگر بڑی دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اگر افغان حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کچھ ڈیل ہونا ہے تو ان کو کچھ دینا پڑے گا. ظاہر بات ہے طالبان بھی پولیٹیکل اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, لٹری اسٹرگل بھی کر رہے ہیں کہ حکومت بھی افغانستان میں رہ چکے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان میں کچھ ان کے روٹس ہیں, اس روٹس کے بغیر کیونکہ طالبان کو باہر ملکی سپورٹ بھی مل رہے ہیں, کچھ ہمسایہ بھی سپورٹ دے رہے ہیں, لیکن افغانستان کے اندر جب تک ان کی سپورٹ نہ ہو, لوگ حکومت سے ناراض ہیں, بالخصوص پشتون جو 13-15 سالوں میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو مارجنائز کیا گیا, جو کارنر کیا گیا وہ پشتون تھے, کیونکہ ان کے بھی سپورٹ کی جس طرح ہے کہ ٹھیک ہے طالبان ہماری پولیٹیکل ریپرزینٹیو نہیں ہے, لیکن افغان حکومت میں بھی ہمیں کچھ اس طرح نہیں مل رہا ہے, پشتون علاقوں میں کافی بربادی ہوئی, کچھ کام بھی نہیں ہوا. تو میرے خیال میں طالبان کو بھی بالآخر یہ سمجھنا آ رہی ہے کہ وہ کابل پر دوبارہ قبضہ کبھی نہیں کر سکے, لیکن اسی طرح افغان حکومت کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کابل پر تو حکومت کر سکتے ہیں, لیکن پھر افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے گا وہ مکمل طور پر. اگر وہ اس امید پر جیسے کہ پاکستان طالبان کا ہاتھ باندھ کر ان کے حوالے کر دیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس طرح کر سکتے اور پاکستان کو اتنا اثر رسوخ ہوئے. میرے خیال میں پاکستان خود بھی اب مشکلات سے بیچارے, اگر وہ افغان طالبان پر پریشر ڈالتے تو پاکستان کے خلاف جو ملیٹنٹس کے جو اسلامسٹ ہے ان کا ایک ریئیکشن بن سکتا ہے. جس طرح 9/11 کے بعد طالبان پاکستانی طالبان وہ افغان طالبان کے ہمدردی کی وجہ سے انہوں نے وہاں پولیٹیکلی بھی لوگ کافی ناراض تھے, انہوں نے MLA کو کافی ووٹ دیے, تو اگر اس طرح دوبارہ وہ افغان طالبان کے خلاف یا کچھ لیڈر کو مار کے یا افغان حکومت کے حوالے کر کے تو پاکستان کے اندر جو مذہبی سینٹیمنٹس ہے, جو ریلیجن لوگ جو مذہبی لوگ جہادی لوگ, وہ پھر حکومت پاکستان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت پر اتنا زیادہ افغان طالبان کے اوپر لیوریج ہے یا ان کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ جو کہ وہ بات مان, کیونکہ وہ طالبان کو افغان طالبان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصان پھر پاکستان
کو دوبارہ ہوگا.
پاکستان جو سمجھتے کہ ایسا حل نکالا جائے کہ افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ہو اور طالبان کو جیسا زخم نہ پہنچے کہ وہ پاکستان کے خلاف ریئیکشن میں آ جائے.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی, ہمارے ساتھ تھے نیوز ویک اور ڈیلی بیسٹ کے پاکستان اور افغانستان میں نمائندے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سلطان حالی پاکستان سے, لنڈن سے ہمیں جوائن کیا ہے شمع جنیجو نے, ایک اور ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا. اور یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں احتشام نظامی. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں شمع, ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت سفر پہ ہیں اور ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں. ایک کوئی کامنٹ کریے گا پاکستان افغانستان اور اس خطے میں جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے حوالے سے آپ کا یہ ایکسپرٹیز ہیں، کیا آپ دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی کوششوں کے ساتھ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ طالبان کسی نہ کسی طرح افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو جائیں گے؟ شمع آپ مجھے سن رہی ہیں؟ شمع آپ کیا؟ ہاں جی شمع، آپ میرا سوال سنا آپ نے؟
جی میں نے آپ کا سوال سنا.
ہاں جی اس کا جواب دیجئے تاکہ پھر آگے بڑھیں.
جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ افغان طالبان کو انفلوئنس کر سکے، کیونکہ اور یہ بات افغان گورنمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو گوریلا وارفیئر افغان طالبان نے کنٹینیو کیا ہوا ہے افغانستان میں، اس کا سب سے زیادہ نقصان خود افغانستان کو ہو رہا ہے، اور اس کا پھر جو کانسیکوینسز ہے وہ پاکستان بھی فیس کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر کسی طرح دو فیکشن جو کہ افغان گورنمنٹ ہے یا افغان طالبان ہے وہ دونوں یہ ہے کہ ٹیبل پر آ جائیں، مذاکرات ہوں، کسی طرح کا کوئی بھی سیز فائر یا یہ ہے کہ نیگوشیبل ٹرمز میں آ جائیں جس سے افغانستان میں صورت بہتر ہو، تو پاکستان کو اپنے بارڈر
کو استفادہ از این فرصت می خواہم به نمائندگی از مردم.
ہلو
جی آپ ہاں جی آواز آنی بند ہوگی. جی شمع آپ بات کر رہی تھی.
آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے مجھے کہاں تک سنا ہے. میں یہ کہہ رہی
جی ابھی جو جیسا لاسٹ جملہ آپ کا تھا تو
میں یہ کہہ رہی تھی کہ افغانستان کا جو ہے اس میں پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اگر دونوں افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان اگر وہ نیگوشیبل پیٹرن پر آ جاتے ہیں، ان کا ایک پیراڈائم بن جاتا ہے کہ وہ بیٹھے ٹیبل پر اور اس سے کوئی پیس جو افغانستان میں اس پر کوئی ان کا دونوں کا معاہدہ ہو جائے، تو اس سے پاکستان کو یہ ہوگا کہ پاکستان کے بارڈر سیف ہو جائیں گے، اور جو اس پاکستان میں انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ افغانستان کی انسٹیبلٹی کا جو چین افیکٹ ہے، ڈومینو افیکٹ ہے، وہ پاکستان پر آ رہا ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم اب بات کرتے ہیں قومی لائحہ عمل جو انسداد دہشت گردی کے خلاف ہے، جس کو نیشنل ایکشن پلان کی کا نام دیا جاتا ہے. پاکستان میں رواں ماہ دہشت گرد حملوں کے بعد حکومتی عہدیدار دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں کو اجاگر کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن ایک غیر سرکاری تنظیم جو پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تمام نکات پر مؤثر طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی کہتے ہیں کہ جب اکا دکا دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کامیابیاں اب تک دہشت گردی کی جنگ کے میں حاصل کی جا چکی ہیں ان کو یکسر رد کر دیا جائے. اور لیکن ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی جو چیئر پرسن ہیں زہرا یوسف، وہ کہتی ہیں کہ ہر بار جب حکومت یا فوج یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے دہشت گردی کا صفایا کر دیا ہے تو شدت پسند ان دعووں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں. وہ کیا کہتی ہیں آئیے سنتے ہیں، پھر اپنے ماہرین سے رائے لیتے ہیں. زہرا یوسف،
کہا گیا تھا کہ اس سال 2016 میں ملٹنسی کا خاتمہ کیا جائے گا، مگر یہ سال شروع ہونے کے ساتھ ہی ایک اتنا بڑا اٹیک ہوا جارسدہ کے یونیورسٹی پہ. تو جو حکومت کی پالیسی ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہو یا ملٹری کورٹ کی جو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے، یا ایگزیکیوشن دوبارہ شروع کیا ہے موریٹوریم ختم کر کے، یہ پالیسی کامیاب تو ثابت نہیں ہو رہی ہیں. اور نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹس ہیں وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں.
ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن ہے زہرا یوسف، ان کے خیال میں کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں ان میں سے کئی نکات ایسے ہیں جن پر مکمل طور پر یا مؤثر طور پر عمل نہیں ہو رہا. پہلے میرا حالی صاحب سے یہ سوال ہے، بالکل ایک سیدھا اور بیسک سوال جو ہے کہ حالی صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی بہت گہری نظر ہے، آپ لکھتے بھی ہیں ان سارے امور کے بارے میں، آپ کے خیال میں دہشت گردی کے خلاف یہ جو قومی لائحہ عمل، یہ حکمت عملی کا آپ نام اس کو دے لیں، یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ آپ کی نظر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایک حکمت عملی بنانے کا خیال ہے وہ تو اس میں کامیابی ہوئی کہ کاغذ کے اوپر ایک بہترین پلان آ گیا، لیکن جہاں اس کے اوپر عمل درآمد کا وقت آیا تو اس پہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک صفحے پہ نہیں ہیں.
جی.
اور اسی وجہ سے اس کے جو مسائل پیش ہوئے آئے ہیں, مثلا یہ کہ ٹیرر فائنینسنگ کے سورسز کے پیچھے جو ہے ان کا پیچھا کیا گیا, تو اس پہ چونکہ ٹیرر فائنینسنگ کے سورسز کچھ مؤثر حضرات اور کچھ ایون سیاستدانوں کے دروازے پہ جا کے ان کے نشان ملے, تو انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. اور اسی طرح سے جو مدرسے کے ریفارمز ہیں, یا کسی خوف یا کسی اور وجہ سے تمام مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوا.
جی.
اور موریٹوریم کو جہاں تک لفٹنگ کی بات ہے, تو اس میں بھی جو ہے اب چار سدہ پہ جو باچا خان یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا, تو جو صاحب جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی, ملا عمر منصور ان کا بھی نام ہے, انہوں نے آرمی پبلک اسکول کی ذمہ
داری,
ہاں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جی ہمارے چار ساتھیوں کو پھانسی دی گئی تھی آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملے میں تعاون کرنے کی وجہ سے, لہٰذا ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے.
جی.
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے نکات ہیں ان میں سے چند ایک پہ شاید عمل درآمد تو ہوا ہے, لیکن باقیوں کے اوپر یعنی کہ 20 نکات تھے ان میں سے مشکل سے پانچ ایسے ہوں گے جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک عمل درآمد ہوا ہے. جہاں تک کیپیسٹی بلڈنگ کا تعلق ہے پولیس کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, جہاں افغان ریفیوجیز کا تعلق ہے, جہاں افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں, ان سب کے اوپر ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو مین کمی یہ ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک صفحے پہ نہیں ہیں.
شکریہ سلطان حالی صاحب ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے. ہم بات کرتے ہیں کوئک کے سلسلے میں, پہلے نظامی صاحب سے اور پھر اسی بارے میں ہم بات کریں گے شمع جنیجو سے, ان کی بھی رائے لیتے ہیں. ہمیں پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر رانا افضل نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس بارے میں ہم سے بات کریں گے. تو احتشام صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان سے حال ہی میں ہو کر آئے ہیں اور پاکستان کی موجودہ صورت حال کو آپ نے دیکھا ہے, دہشت گردی کے واقعات میں کمی بھی دیکھی ہے, لیکن آپ حکومت کی طرف سے کی جانے والی کوششوں بارے میں کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟
بہجت, پاکستان کے بارے میں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور لکھتا بھی رہا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں کمی میرے حساب سے تو نہیں آئی ہے. اور جیسا کہ آپ نے پریزیڈنٹ اوباما کا جو اسپیچ سنا ہوگا, اس میں انہوں نے جو کہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے پیشن گوئی کی ہے کہ 10 سال تک تو کم از کم پاکستان ان معاملات سے گھرا رہے گا. میں ان سے یقیناً اتفاق کرتا ہوں, حالانکہ پاکستان کے کریٹکس نے, انالسٹ نے,
جی پاکستان کے ہم سے بات کی تھی, جی سرتاج عزیز صاحب نے, ہم نے اسی موضوع پر ان سے بات کی تھی ہمارے اسی پروگرام میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں اور ہم یہ ایک جو پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے یہ ضرور ہمیں لینا چاہیے کہ یہ ایک چیلنج کی طرح ہے, لیکن ہم چاہتے یہ ثابت کرنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ ہم اس چیلنج کو پوری طرح لیں گے اور دہشت گردی کو ختم کریں گے. یہ پاکستان کی حکومت کا بیان آیا. بالکل
جی, بالکل یہ کرنا چاہیے. اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کو کس طرح ختم کی جائے, اس لیے کہ اس میں کمی ہوتی نظر نہیں آتی. آپ دیکھیے آرمی پبلک اسکول میں پشاور میں جو ہوا, اور اس کے بعد پھر اب چارسدہ میں ہوا, اور اس طرح کے واقعات تو مستقل ہوتے رہتے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ پتہ نہیں کس طرح یہ کہتے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے اور ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. ہاں, ضرب عز کے تحت ضرور کامیابی ہوئی ہے, بہت سی جگہوں پہ کامیابی ہوئی ہے, لیکن یہ جو زہر ہے یہ اس حد تک سرایت کر چکا ہے پاکستان میں, اور پاکستان افغانستان اور ہندوستان کے بارڈر سے گھرا ہوا ہے, اور اندر بھی جو ابھی دیکھیے آپ کے انہوں نے حالی صاحب نے ذکر کیا کہ ملا منصور نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, ابھی جو چارسدہ یونیورسٹی میں حملہ ہوا ہے, اور لیکن دوسرے ایک اور اسپوکس مین ہیں ان کے تحریک طالبان پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جی.
اور داعش کا بھی جو ان کی جو کارکردگی ہے وہ پاکستان میں اب آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے.
جی نظام صاحب, اس میں
جن کو دیکھنا پڑے گا پاکستان کو, اور پاکستان اگر تمام ممالک کے ساتھ مل کر, اس لیے کہ میں ایک بات
جی اسی لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے, کیونکہ طالبان کے اپنے دھڑوں کے اندر بے انتہا تقسیم ہے, اور اس لیے کسی واضح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا دھڑا کس وقت کیا کر گزرے گا. تو ان ساری چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. شمع سے پوچھتے ہیں کہ شمع, آپ کے خیال میں وزیر داخلہ کا یہ بیان جس طرف نظامی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اکا دکا واقعات ہوتے ہیں تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک اوور آل جو کامیابی کا سلسلہ چلا ہے اس کو کچھ پریشانی اس میں ہوئی ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ واقعی اس سے ڈسہارٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں یا ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں دہشت گردی میں کیا واقعی واضح طور پر کمی ہوئی ہے اور کافی حد تک دہشت گردوں کا صفایا ہو چکا ہے؟
دیکھیے, پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو تو ختم کر رہے ہیں, ٹیررزم کو ختم نہیں کر رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ پین کلرز دے رہے ہیں لیکن آپ اینٹی بایوٹک کے ذریعے اس وائرس کو ختم نہیں کر رہے. تو بالکل میں تو مکمل ڈس ایگری کرتی ہوں وزیر داخلہ کے بیان سے کہ انہوں نے کہ ایک دکا واقعات ہو رہے ہیں. جب ملک کا وزیر داخلہ فلور پر کھڑے ہو کر ایک نوٹوریس دہشت گرد کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, اور پھر پوری ملک کی ایک سول سوسائٹی, میڈیا, پارلیمنٹرینز وہ اس کے خلاف ساری ایف آئی آر پیش کرتے ہیں,
فرحت اللہ بابر صاحب نے سینٹ میں دے دی, بالکل
یہ ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, تو پھر آپ کو حکومت کی سیریسنیس کا بھی اس سے اندازہ آتا ہے. اب چاہے اس کے پیچھے جو جتنے بھی فیکٹرز ہوں, مسلحت ہو یا ان کے ووٹرز کا مسئلہ ہو یا ان کی رائٹ ونگ ایک سوچ ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوج کا کام ہے ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کرنا, لیکن جو ٹیررزم کو ایلیمینیشن کی بات ہے وہ پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی ہوگی. تو ابھی جس طرح احتشام صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 سال کا انہوں نے کہا ہے اوباما صاحب کے حوالے سے, تو بات یہ ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کسی کتنا بھی اس کو چیلنج کرے لیکن میں تو اس کو 10 سال سے آگے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. اگر انہوں نے اپنی پالیسی میں شفٹ نہیں لائی اور اگر یہ نہیں ہوا تو یہ جتنی تیزی سے ایک ریڈیکلائزیشن کی طرف سوسائٹی جا رہی ہے وہ تو مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے پاکستان کی سوسائٹی کا آئندہ 2-3 سالوں میں. اگر یہ ضرب عضب بھی ایک افیکٹو لانگ ٹرم میں نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟
اچھا, یہ نظامی صاحب سے پوچھتے ہیں. نظامی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ ظاہر ہے کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں شمع کی بات, یہ بہت واجب بات ہے کہ جب ہم ٹیررزم کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے جو اصل میں ایک دہشت گردی کی بات ہے, دہشت گردوں کو ختم کر دیا جائے تو بھی ان کے نظریات یا ان کا کوئی بھی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ دوسرے لوگ لے کر چلتے ہیں. چلیے تھوڑا سا اس کو ہم پازیٹیو انداز میں دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ذہنی جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ریڈیکلائزیشن کا, انتہا پسندی کا, اس کو ختم کرنے کے لیے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم انتظار کریں کہ سینیٹر رانا افضل بھی ہم سے بات کریں تو ہم ان سے, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہمارے پروگرام میں آنے کا, تو لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
بہجت, اصل میں ہمیں اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا اس قصے کو, اور بالکل شمع نے بالکل صحیح کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں افغانستان, پاکستان اور ہندوستان اہم فیکٹرز ہیں. اور اب دیکھیے کہ چائنا اور امریکہ کا بھی انٹرسٹ, امریکہ کا انٹرسٹ تو خیر بہرحال ہے, چائنا بھی اس خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے چائنا کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو اور بھارت کو بھی اس معاملے میں لائے اور ان کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہے, تو اگر یہ تمام جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ اگر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر, یہ اصل میں دیکھیے بھارت کا اپنا انٹرسٹ ہے افغانستان میں, وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے کیونکہ وہ افغانستان اس کا ایک بہت امیڈیٹ پڑوسی ہے
جی.
تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا, اور پاکستان ہندوستان کو بھی بیٹھنا پڑے گا سر جوڑ کے امریکہ, چین اور افغانستان کے ساتھ. اور بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہم اس کو ختم, مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو دیکھیں کہ یہ جو پینیٹریٹ کر گیا ہے ہمارے معاشرے میں, پاکستان افغانستان کے معاشرے میں, اس کو کس طرح سے اس کا سدباب کیا جائے اور ٹیررزم کو کیسے ختم کیا جائے. اس کے لیے امریکہ میں آپ دیکھیں, میں تو امریکہ کی مثال اس لیے لیتا ہوں, یہ نہیں کہ میں امریکہ سے بہت متاثر ہوں, یہاں رہتا ہوں اس لیے, مگر امریکہ نے اقدامات کیے 9/11 کے بعد
جی.
اپنے پارلیمنٹ میں, کانگریس میں انہوں نے قوانین بنائے, انہوں نے فائنینشیل سسٹم ایسا کر دیا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہ ہو پائے, اس پہ چیک رہے, اور پھر یہ کہ انہوں نے ایسے قوانین بنائے کہ ان کے اپنے قوم کے لوگ بھی, اپنا نیشن بھی, وہ بھی ذرا چیک میں رہیں اور وہ ذرا محفوظ رہیں, اور دوسری کہ دنیا میں وہ بڑھ کر کے امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. تو اس طرح سے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے, قوانین بنانے چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اسلحہ کس طرح سے کی ترسیل کس طرح سے ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اگر قوانین بنا کر کے سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اپنے جو ارد گرد کے پڑوسی ممالک ہیں اس وقت تک دہشت گردی کا خاتمہ یا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہو سکے گا. بہتر
اچھا شمع, آپ سمجھتی ہیں کہ اب ابھی بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ انٹیلیجنس کا جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کے واقعات کے سلسلے میں, اس میں کوئی کمی ہے کہ بر وقت اور واضح طور پر جب مل بھی جاتی ہیں اطلاعات تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ یہاں کہاں پر کمی رہ جاتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو سے نکل نہیں سکتے؟
دیکھیے بجٹ میں انٹیلیجنس پر تو کوئی میری دو رائے بہت اعلیٰ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر چار صدا کو میں پریسیڈنٹ ہوں جو کہ حالیہ واقعہ
جی وہی میں نے کہا نا کہ انٹیلیجنس تو مل جاتی ہے تو کہاں پہ کمی ہے
ان کو, لیکن یہ تھا کہ ان کی پھر وہ کے پی کی گورنمنٹ کی نااہلی تھی یا وہ وفاقی گورنمنٹ کی نااہلی تھی یا وہ لوکل گورنمنٹ کی نااہلی تھی یا وہ یہ تھا کہ اس کو ایک بیٹھ کر انہوں نے اندازہ نہیں لگایا کہ اے این پی ہمیشہ انڈر ٹارگیٹ رہی ہے ٹیررسٹ کے تو پاچا خان کی جو آ رہی ہے, کیونکہ آپ جب اسٹریٹجی پلان بناتے ہیں سیکیورٹی کا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ولنریبل کون سا ایریا ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہو سکتا ہے. تو اگر میں بیٹھتی اور میرے پاس وہ رپورٹ ہوتی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں اے این پی کے لوگوں کا آتا, کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے سوائے ایک منسٹر کے اور کسی کو ٹارگیٹ کیا گیا ہو. تو یہ چیزیں بیٹھ کر ایک ورک پلان بنانے کی ضرورت ہے, جو کہ بہت ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں میں پوری ان میں کیپیبلٹیز ہیں, ایبلٹیز بھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کو کرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, جو کہ پولیٹیکل ریزنز ہیں, فائنینشیل ریزنز ہیں یا ان کے کچھ اور ریزنز ہیں, اس کو بیٹھ کر ہم نے دیکھنا. یہ جو بےمانی اور ایک جو بد اعتمادی یا یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی ریزن کے ذریعے ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ مر رہے ہیں اور ہمارے یوتھ مر رہی ہے اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قربانی انہوں نے دی ہے, وہ پڑھنے جاتے ہیں, وہ کولڈ بلڈ میں مرنے کے لیے نہیں چاہتے کہ وہ قربانی دیں. اس کو پروٹیکٹ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اسے پروٹیکٹ کریں یوتھ کو یا کوئی بھی سٹیزن. اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو اس میں فیلئر آف اسٹیٹ آتا ہے, یہ فیلئر آف انٹیلیجنس نہیں آتا.
نہیں اس کی تو میں بات یہ کی تھی کہ انٹیلیجنس تو ہو جاتی ہے تو کمی کہاں رہ جاتی ہے, تو یہ بات ہے کہ یہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے. اب اس وقت ہم وہی بات پھر دہرا رہے ہیں کہ سینیٹر جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا افضل صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ وہ ہم سے بات کریں گے تاکہ یہ جو ہمارے ماہرین نے رائے اٹھائی ہے یا نقطے اٹھائے ہیں اس کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے پروگرام کے دوران بھی, اگر وہ کسی وقت ہمیں مل گیا تو ہم کسی بھی سیگمنٹ کے اندر ان سے ان کی رائے ضرور لیں گے. تو اب اس وقت ہم شمع جنید جو لنڈن سے اور یہاں احتشام نظام امریکہ سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر ابھی ہم بات کر رہے تھے اور ماہرین اس بات کے بارے میں رائے دے رہے تھے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئر پرسن کے حوالے سے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ پاکستان میں جو شدت دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں تو جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر مؤثر طور پر عمل نہیں ہوا. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ حکومتی سطح پر اس سلسلے میں کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور آپ کے خیال میں یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ قومی لایا عمل ہے کس حد تک مؤثر ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن چینلز اور میڈیا نیشنل ایکشن پلان کو قوم کو سمجھانے میں ناکام رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان ایک اوور آل منصوبہ ہے جس میں ان تمام اہداف کی نشاندہی کی گئی ہے جو مؤثر ثابت ہوں گے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں. اب ان ایکشن پلان کو مختلف صوبوں میں ان کی ایپیکس کمیٹیز میں امپلیمنٹ کر صوبے کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں, کہیں مدارس زیادہ ہیں کہیں ملٹری لیڈرشپ موجود ہے جو چیزیں باقی ہو جاتی ہیں مرکز کے لیے جس میں جو باہر سے پیسہ آتا ہے اگر وہ مدارس کو یا کسی ایسے لوگوں کو جا رہا ہے تو خرید کاری میں استعمال ہوتا ہے, اس پہ اسٹیٹ بینک نے کام کیا, اس پہ دوسرے اداروں نے کام کیا, شناختی کارڈوں کی پرچنگ ہوئی پاکستان کے اندر, اسی طرح سے اور مدارس کے اندر ہیٹ اسپیچ کے اوپر شعبوں میں کام ہوا, بھی ہمارے تھے سب لوگوں نے کام کیا, انٹیلیجنس ایجنسی کی کوآرڈینیشن ہوئی. تو کبھی وہ کہہ دیتے ہیں نقصہ جو ہے بتائیں کیا ہوا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایپیکس کمیٹیز جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر وہ کمی محسوس کرتی ہیں تو وہ منسٹری آف انٹیریئر اور وہاں پہ جو چوہدری نثار علی خان صاحب کی سربراہی میں کمیٹی ہے اس پہ ریفر کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزوں کا حکومت کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
اچھا سر, ایک اور جلدی سے سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. دہشت گردی کے جو واقعات اکا دکا بھی سامنے آتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے وہ قوم کو ہلا کر گزر جاتا ہے, تو ایسے واقعات کی روک تھام کرنے میں کہاں پر کمی رہ جاتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بڑی واضح طور پر انٹیلیجنس ہوتی ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کیا یہ بہت بڑے علاقے ہوتے ہیں اور خاص طور پر کسی ایک ٹارگیٹ کا پتہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا, یا اس میں کہاں پر کمی رہ جاتی ہے؟
دیکھیے ہمارے سمجھنے میں شاید کمی ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں اور جہاں ہم ان دہشت گردوں کی کم توڑ رہے ہیں اور بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں, وہاں شاید ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا اور وہ صرف مارے جائیں گے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جب نیشنل ایکشن پلان بنایا جا رہا تھا اور تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں, تو اس وقت سب سے بڑا خدشہ یہ آیا تھا کہ ان کی طرف سے بہت بڑا ریئیکشن آئے گا اور پاکستان اس قیمت کو دینے کا شاید متحمل نہ ہو سکے. آج جو ریئیکشن آ رہا ہے ہماری توقعات سے بہت کم ہے, اور میں اسی چیز کو پاکستان فوج کی اور کامیابی سمجھتا ہوں, اور ہمارے جو بھی ادارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ پہلے ہماری توقعات سے کم ہے, لیکن وہ قیمت ہم کو ادا بدقسمتی سے کمی پڑ رہی ہے کہ اس میں اور کمی آ جائے. تو یہ اب کچھ یہ جنگ جو ہے ہم نے اپنے آرمی چیف کا جو بیان ہے کہ 2016 تک ہم اس کو ان شاء اللہ ختم کر دیں گے, دعا کریں کہ ہمیں اس کی قیمت کم ادا کرنی پڑے اور ہم اس کو کامیابی سے ختم کر دیں.
بہت بہت شکریہ سینیٹر رانا افضل, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہمارے ساتھ تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت کس انداز میں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کام کر رہی ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ کافی حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور عسکریت پسندوں کا رد عمل شدید انداز میں سامنے آ سکتا ہے کسی نہ کسی وقت میں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو رد عمل اتنا شدید سامنے نہیں آیا جتنی کہ توقع تھی, اور یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے. ایک چھوٹی سی وقفہ ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار, اور پاکستان سے ہمارے ساتھ دیں گے ڈاکٹر فاروق حسنات, کچھ اور عالمی بین الاقوامی خبروں پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور آئیے اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ بین الاقوامی خبروں کا احاطہ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا, یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار اور پاکستان سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات. السلام علیکم جی. ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے ایشیائی دورے کے, جو اپنے آخری اسٹاپ میں اب بیجنگ میں ہیں, اور امکان یہی ہے کہ جنوبی بحر چین میں جو علاقائی تنازعات ہیں ان پر بات چیت فوکس کرے گی, کیونکہ اس سے پہلے جان کیری نے لاؤس اور کمبوڈیا کا دورہ کیا ہے. تو میں عارف انصار صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ جنوبی بحر چین میں چین کی طرف سے جو بنائے جانے والے جزائر اور دوسری سرگرمیاں کس حد تک کام ہیں, اور اس سے دوسرے ممالک کیوں اس طرح تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجارہ داری اور توسیع پسندی کو چین فروغ دے رہا ہے؟ کس کو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
جی اس کو وہ ایک ایسا اگریسو پوسچر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ریکلیمیشن ہے آئیلینڈس کی اس کی بدولت خاص طور پر ملٹرائزیشن ہے ان آئیلینڈس کی بعض پہ جو ہے چائنا نے اپنے بیس وغیرہ بنا رہا ہے جس پہ ان کی ملٹری پریزنس ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ پوسچرنگ ہوتی ہے جس سے دوسرے جو ریجن کے کنٹریز ہیں ان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ چائنا کس طرف بڑھ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کیری صاحب کا جو وزٹ ہے اس میں ایک اور اہم موضوع بھی ہے جو کہ نارتھ کوریا کا ریسنٹ تجربہ تھا جو کہ ان کے بقول ہائیڈروجن بام تھا اس پہ متضاد رپورٹس تھیں اور اس سلسلے میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے کہ جو امریکہ کی پوزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ چائنا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ نارتھ کوریا کے ساتھ اب ایک اگریسو پالیسی لینی پڑے گی اور ان کو جو ماضی کی پالیسی تھی کہ نارتھ کوریا کو بہت زیادہ ان کے اوپر سختی نہ کی جائے وہ ریورس کرنی پڑے گی اور چینج لانی پڑے گی جو کیونکہ نارتھ کوریا کی ریسنٹ بیہیویئر کی وجہ سے تو یہ بھی جو ہے ان کے ایجنڈے میں میرا خیال ہے کافی اوپر ہے کہ وہ کسی طریقے سے چائنا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس میں یہ کافی ٹاپ آف دا لسٹ ہے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں وزیر خارجہ جان کیری کی بات ہوئی تو ان کے دورے کی بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ایشیا کے اس دورے سے پہلے وہ سعودی عرب کے دارالحکومت گئے تھے ریاض میں جہاں انہوں نے جی سی سی یعنی خلیجی تعاون کاؤنسل کے ملکوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی تھی. عام طور پر یہ خیال تھا جب ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی گئیں تو اس کے بعد یہ عام طور پر خیال ہونے لگا کہ سعودی عرب کافی تنہا رہ گیا ہے اور امریکہ جو اس کا دیرینہ حلیف ہے اس کی اب اس کی اس طرح سپورٹ نہیں ہے. دوسری طرف ایران نے کیا کیا ہے کہ جو ان کشیدہ تعلقات کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ انہوں نے 100 ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا تھا. تو اس سارے تناظر میں ڈاکٹر حسنات آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سارے تناظر میں جان کیری کا دورہ سعودی عرب کا خلیجی تعاون کاؤنسل کے ممبروں سے ملاقاتیں اور ایران کی طرف سے یہ سارا بیان بھی کہ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کو کم کرنے میں کس حد تک مدد مل سکتی ہے؟
دیکھو جیسے آپ نے دیکھو صحیح کہا کہ سعودی عرب نے یہ تاثر مل رہا ہے حکومت یہ تاثر لے رہی ہے کہ ایران ایکسپینڈ کر رہا ہے اور ان کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پر جب سے نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے ویسٹ کے درمیان اور ایران کے درمیان اور پھر جب تجارت کے راستے ہیں وہ کھل رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ باہر نکل کر بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں کہ صدر آج اٹلی میں ہیں اور بھی بہت سے ممالک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں
جی.
اس لیے ان کو یقین دہانی دلانے کے لیے کیری سفری کیری نے دعویٰ کیا اس علاقے کا اور اب یہ بتانے کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں اور لیکن یقیناً جو یہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اس علاقے میں کیونکہ سب سے بڑا وہاں پہ خطرہ ایران سے امریکہ نہیں دیکھ رہا کہ ایران سے خطرہ سعودی عرب اس کو دیکھ رہا ہے لیکن جو اور بھی بہت سے ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ داعش سے ان کو خطرہ ہے اور داعش کا جب تک مقابلہ نہیں کیا جائے گا اور اس وقت تک مل کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بہت مشکل ہو جائے گا کہ داعش کے اثر کو کم کیا جائے. اگر آپس میں یہ ممالک جو ہے وہ پورا زور لگائیں گے کھینچا تانی کریں گے چاہے وہ شام کا معاملہ ہو چاہے وہ عراق کا معاملہ ہو تو اس میں پھر ان کو زیادہ اسپیس ملتی ہے اور اس اسپیس میں ہی وہ داعش والے اپریٹ کرتے ہیں. یہ بہت جگہ دیکھا گیا حال ہی میں اس طرح کی چھوٹے حال ہوئی تو بالکل کشیدگی تو کم نہیں ہو سکتی لیکن ان یقین دہانیوں کے کیونکہ سعودی عرب بہت ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ کے اوپر اپنے دفاع کے لیے اور ان کی وہ ہمیشہ ان سے تحفظ چاہتا ہے کہ اگر امریکہ ان کو یہ یقین دلا دے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ایران بھی اپنا انفلوئنس جو ہے وہ کسی حد تک ہی بڑھا سکتا ہے یا بڑھائے گا تو پھر ممکن ہے کہ اس طرح کی کشیدگی نہ رہے جو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھی تو بہت شدید قسم کی ٹینشن ہو گئی تھی جس کا پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے جسے آپ نے ذکر کیا کہ ایران نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے سعودی بسی کو جلانے میں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایران کی وہ خدمت نہیں کی بلکہ ایران کو نقصان پہنچایا ہے ایران کی اسٹاف کو نقصان پہنچایا ہے بین الاقوامی دنیا میں. تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں یہ اگر اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ और उसका टेस्ट एक आएगा कि सीरिया की बातचीत हो रही है उसमें सऊदी अरब और ईरान दोनों कितना तावन करते हैं दूसरे के साथ।
अच्छा।
तो फिर उसके बाद ये इम्कान है ये कम होती जाएगी।
अच्छा, अब हम बात करते हैं 25 जनवरी यानी पीर के रोज़ से ये होना था कि जनीवा में कौन मुज़ाकरात होना थे शाम के मामले में, लेकिन उनको जुमे के रोज़ तक मौखर कर दिया गया है। और वजह यह है कि वही पुरानी वजह है कि शाम में हिजब मुखालिफ के जो बागी धड़े हैं उनमें से किन को बुलाया जाए और किन को नहीं दावत दी जाए, इस बात का तायुन नहीं हो सका। बशारुल असद की हुकूमत और बागी मुखालिफ धड़ों के दरमियान होने वाली इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, यही पूछते हैं हम अपने आरिफ अंसार साहब से, और फिर हम डॉक्टर फारूक हसनात की भी राय पर लेंगे। आप मुझे ये बताइएगा अंसार साहब कि हिजब मुखालिफ के धड़ों में से बातचीत के लिए मदऊ की जाने वाले जो धड़े हैं उनके इंतखाब की बुनियाद क्या रख रहे हैं, किन धड़ों को मदऊ किया जा रहा है और किन धड़ों को किस बुनियाद पर नहीं मदऊ किया जा रहा।
सवाल किया है बहजत, और इस पे तो अभी तक यूएन भी क्लेरिफाई नहीं कर रहा और इसी पे ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं है।
अच्छा।
और अभी सवालात तमाम एनालिस्ट रिपोर्टर्स यही कर रहे हैं ऑफिशियल से कि वो इनवाइट किसको जाएगा, कौन से ग्रुप शामिल होंगे और उनका क्राइटेरिया वगैरह तो एक अलग मामला है, लेकिन किसको इन्विटेशन जाएगी, कौन अपोजिशन है, इस पे बहुत इख्तलाफ है। जो सऊदी लिस्ट है जो सऊदी में डेवलप हुई वो एक फर्क लिस्ट है, जो रूसी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं जिस लिस्ट को वो एक फर्क लिस्ट है, कुछ फर्क है उनमें, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी फर्क है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर जो तुर्की की तरफ से अपोजिशन है, जाहिरी बात है कि वो कुर्दों की वजह से बड़े परेशान है। ऑब्वियसली इसमें जो कॉमन थ्रेड है वो तो आईएस अलकायदा से रिलेटेड, वो सभी मेरा ख्याल चाहते हैं कि उनके खिलाफ की जाए, लेकिन ये भी इतनी क्लियर कट लाइन नहीं है क्योंकि तुर्की और सऊदियों के ऊपर या जीसीसी अलायंस के ऊपर ये एक शिकायत आ रही है कि वो सलफी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं सीरिया में, और उसमें फिर एहरार शाम का रोल आ जाता है कि उनकी पोजिशन क्या है, क्योंकि कुछ के बकौल वो भी जबहत अल नुसरा या अलकायदा की एफिलियट हैं किसी लेवल पे। तो इस वजह से जो है इख्तलाफ है कि किस ग्रुप को बुलाया जाएगा। अच्छा, सीरिया की तरफ से भी मेरा ख्याल शिकायत है कुछ कि वो तो एक अपोजिशन ग्रुप के साथ बात या एक यूनाइटेड फ्रंट हो उसके साथ बात करेंगे कि बहुत सारे ग्रुप वहां पे बैठेंगे, और इसमें एक मजाक सा भी बना कि इनको प्रॉक्सी टॉक्स कहा जा रहा है कि वो सारे एक साथ नहीं बैठेंगे, दो कमरों में दूर दूर होंगे और यूएन के थ्रू ये बातचीत हो रही होगी, लेकिन अब ये था कि कितने कमरे होंगे दूसरे, क्योंकि वो कुछ ग्रुप्स तो एक दूसरे के साथ भी नहीं बैठना चाहते। तो वो आपका जो सवाल था वो काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी पे अभी झगड़ा है कि कौन सा ग्रुप, कौन से ममालिक इन ग्रुप्स को मानेंगे और कौन लोग कहीं ऐसा तक न चले जाएं कि वो बायकॉट ही कर दें।
अच्छा, इसी में अभी हम दूसरी तरफ से भी बात कर लेते हैं, जो मैं डॉक्टर हसनात से फिर बात करती हूँ कि शाम में हिजब मुखालिफ के बाकी बागी ग्रुपों की जब हम बात कर रहे हैं तो आइए कुछ उनके तहफ़ात पर भी बात कर लेते हैं। सीरियन अपोजिशन की जो हाई निगोसिएशन कमेटी है यानी HNC के तर्जुमान है सलीम अल मसलत, वो रूस और शाम दोनों को मुज़ाकरात की राह में रुकावट डालने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसको किस तरह से देखेंगे डॉक्टर हसनात?
जी, इसमें देखिए एक तो धड़ा बिल्कुल हुकूमत का हुआ, अरब हुकूमत के साथ ईरान और रूस शामिल हो गया है। दूसरा धड़ा जो है जो जंतु जो लड़ाई कर रहे हैं सीरियन हुकूमत के साथ, जंतु फौजियों के साथ, उसमें उनके कुछ कर्नल्स भी हैं जो कि फौज को छोड़ के आ गए, कुछ और भी ऑफिशियल्स हैं जो सीरियन फौज में थे लेकिन उनको छोड़ के आ गए, और दूसरे लोग। तीसरा भी एक ग्रुप है, वो ग्रुप समझा जाता है कि माइल्ड अपोजिशन है, यानी कि बशर असद के वो इतने ज्यादा खिलाफ नहीं है, अलबत्ता उनका इख्तलाफ जरूर है। तो अब ये भी एक मामला आ गया है कि जब वो अपोजिशन की बात करते हैं तो ये इस ग्रुप को वो बीच में नहीं लाना चाहते जो वो समझते हैं कि हाफिज़ असद के साथ उनकी हमदर्दी है। तो
अच्छा।
सारी इक्वेशन इस इलाके की बड़ी तेजी के साथ तब्दील हुई है। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आई है कि अमरीका समेत ये ममालिक अब ये उनको मानना पड़ गया है कि बशर असद की हुकूमत फौरी तौर पर नहीं जाएगी, ना ही उसको जाना चाहिए। इसलिए ये एक बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और हाल ही में पिछले 2-3 दिनों में ये भी देखा गया कि लताकिया के इलाके में सीरियन फौजियों ने पेशकदगी की है, अपोजिशन है उसको परे किया है रूस की मदद से ही। इसलिए भी अब बशर अल-असद की हुकूमत का भी हौसला बढ़ा है इस मामले में,
और उनकी भी जो पोजीशन है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी मुकर्रर होती जा रही है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी क्योंकि स्कैटर्ड है, जैसे ये कभी कहा गया बिल्कुल सही, अभी तो बिल्कुल डायरेक्ट बातचीत का तो सवाल ही नहीं, अभी तो इनडायरेक्ट बात हो रही है। जुमे को भी जो बातचीत होनी है वो इनडायरेक्ट बातचीत होनी है, और ये कोशिश होनी है कि इनडायरेक्ट बातचीत को तब्दील किया जाए डायरेक्ट बातचीत में, जो ग्रुप्स हैं वो आपस में आमने सामने बैठे और बात करें। लेकिन वो लग यही रहा है कि ये अभी मामला काफी टूल पकड़ेगा, काफी महीने इसमें लगेंगे कि ये ग्रुप बात भी आपस में कर सके।
अच्छा।
इसमें बहुत से फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि इसमें बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत से ममालिक इसमें शामिल हैं, बहुत से ममालिक बहुत से ग्रुपों को उनके फेवरेट्स हैं, उनको बैक कर रहे हैं, तो इससे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। वो कॉम्प्लिकेशन खत्म अमरीका ही करवा सकता है अगर रूस इसके साथ तावन करे, आपस में ये कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए बहुत मुश्किल है। यही अब कोशिश हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला के नीचे अमेरिका और दूसरे कुछ ममालिक मिलकर इनको कम से कम कुछ तो ऐसा दरवाजा खोलें जिसमें बातचीत का एजेंडा ही कम से कम तय हो जाए कि जब ये डायरेक्ट बातचीत होगी तो करेंगे। आपके प्रोग्राम में हम ज्यादा हम पहले भी हफ्तों में बात कर रहे थे, उसमें यही लग रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही थी, ये लग रहा था कि ये बन जाएगी इंटरिम गवर्नमेंट, इसके बाद इलेक्शन होंगे, वो तो
बहुत दूर की बात अच्छी लगती है।
इस पे तो फैसला ही नहीं हो रहा कौन सा ग्रुप आना चाहिए नहीं आना चाहिए।
अच्छा, एक बड़ा क्विक कमेंट आप से मैं लेना चाहूंगी आरिफ साहब, कि शाम और इराक में दाइश अस्करियत पसंदों का गलबा ख़त्म करने के लिए कहते हैं कि एक अहम आमिल जो है वो कबायली जहादियों का है, और कहते हैं कि उन कबायली जहादियों से उस तरह से मदद नहीं मिल रही जो 2006 में अमरीकी फ़ौजियों को मदद मिली थी जब उन्होंने इराकी सूबे अंबर से लोग अलकायदा के जहादियों को निकालने के लिए की थी, और इसकी वजह यह है कि दाइश कबायली अफराद के साथ बेहतर रबतों में है। आपके ख्याल में दाइश के इस प्रॉपर गंडे को तोड़ने और कबायलियों को उनके खिलाफ मुतहरिक करने के लिए क्या करना चाहिए?
जी, शायद आप वो सुनी अवेकनिंग की तरफ रेफर कर रही हैं जो इराक में फिनोमिनन हुआ था जिसमें
2006 में। जी
बिल्कुल, जाहिर बात है ये सारा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है और इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, कोई चीज भी इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा ख्याल है कि कबायलियों की जब जहाँ तक सिचुएशन है वो यही होगी कि वो भी अपने दूर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देख रहे होंगे, और वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है शायद मगरब की पॉलिसी से, कि जिस तरह से माजी में उन्होंने जिस अजायम के थ्रू अपने इंटरेस्ट और अलायंस किया था नेटो के साथ ये इराक में या मगरबी ममालों के साथ, वो शायद अब उन्हें उस तरह से नजर ना आ रहा हो या उस तरह से फायदे ना मिले हों, और इस वजह से उन्होंने, क्योंकि उन्हें तो वहाँ रहना है तो वो अपने अलायंसेस उसके मुताबिक रखते हैं कि जो जिसमें उनको सुबह भी फायदा हो और रात को भी फायदा हो। क्यों एक मजाक सा है क्योंकि वो रात को तो एक तंजन कहा जाता है कि बागी या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वही वहाँ पे होते हैं, तो उन्होंने तो वहाँ दिन और रात गुजारनी है। तो अब इसको किस तरह से क्या कहते हैं कि सक्सेसफुल किया जा सकता है, उसमें मेरा ख्याल अमेरिका की पॉलिसी में भी शिफ्ट आ रहा है और अब बात बढ़ती जा रही है कि शायद अमेरिका भी अपनी ग्राउंड प्रेजेंस इराक में भी बढ़ा रहा है, और अब रिसेंट रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि लीबिया में भी एक फ्रंट खुलने वाला है और वहां भी ग्राउंड फोर्सेस बढ़ाई जा सकती हैं। तो हो सकता है कि जब उन्हें ये अश्योरेंस कॉन्फिडेंस आए तो वो शायद अपनी जो सपोर्ट है और अलायंस है उसमें तब्दीली लाएं।
अच्छा, बस आखिरी बिल्कुल सवाल है, मिस्र के बारे में थोड़ी बात करना चाहते थे कि 5 साल हो गए जब हुस्नी मुबारक की हुकूमत ख़त्म हुई, अपराइजिंग शुरू हुई, और उसके बाद इन 5 सालों में हसनात साहब मिस्र एक अच्छी जगह पर है या सूरत हाल अभी भी बेइंतहा ख़राब है, किस तरह से देखेंगे? आखिरी मिनट हमारे पास।
मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे इस किस्म की ज़ालिमाना डिक्टेटरशिप को, जहाँ पे मुंतखब पार्लियामेंट को बरतरफ किया गया और जहाँ पे सदर को हटा दिया गया और जो आजादाना इंतखाबात के जरिए में आया था, तो ये सारा आर्टिफिशियल है, ये मनसूई जो है ऊपर ही लग रहा है जैसे उनका बहुत कंट्रोल है, लेकिन असल जो लोग हैं, असल जो अवाम है वो यकीन उनमें बेचैनी है बहुत सी, लेकिन स्टेट का इतना जालमाना कंट्रोल है कि वो उठ नहीं सकते, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में पिछले दिनों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए वहाँ पे और इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई। तो ये अगर इसी तरह इनका वो रहा, डिक्टेटरशिप रही, तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं وہ زیادہ حاوی ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا ایمان اور یقین تو الیکشن سے ختم ہو چکا ہوگا اب تک, جیسے کہ انتصاب کیا گیا کسی نے اور اس کی حکومت نے. اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اوپر سے یہ لگ رہی ہے بڑی مضبوط حکومت, لیکن اندر سے یہ بہت.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے, اور عارف انصار یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوا, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے بہجت کو اجازت دیجیے. آپ کی میری ملاقات ہوگی پھر انہی پروگراموں میں. ہم سے رابطے میں رہیے, ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.